زندگی میری پابند سنت ہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. یہ پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں ایک ربط ہے خاص، جو آج میں بیان کر رہا ہوں پہلی دفعہ، کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سنتوں پر عمل کر کے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم کیا کرو، فاتبعونی یعنی میری سنتوں کو اختیار کرو، میں جیسے کھا رہا ہوں ویسے کھاؤ، جانوروں کی طرح نہ کھاؤ، کافروں کی نقالی مت کرو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور غیر ممالک کی مت کرو، ورنہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم، تم بھی وہیں چلے جاؤ. میرے طریقوں کو اختیار کرو، غیروں کا طریقہ اختیار نہ کرو. تو فرمایا کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو دیکھیے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، اللہ کی محبت کیسے رہے گی، میری زندگی جب پابند سنت ہو جائے گی. ہاں، یہ ربط آج جس میں دونوں مصروں کا آج مجھے دل آیا ہے کہ یہ کیوں آیا. اس کے بعد جانوروں کے طریقے اختیار کرنا، ظاہر میں تو بڑے وہ ایڈیوکیٹڈ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ٹھکانہ تو ان کا جاننا بھی ہے. وہ طریقے جانورانہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دے، ابھی یہاں مسجد میں بھی امام صاحب یہی بات بیان کر رہے تھے, کل بھی ہم نے یہی بات بیان کی اور بھی علماء بیان کر رہے ہیں بات کو, کہ دیکھو عاشورہ کا روزہ رکھنا نفل ہے. پہلے بہت ضروری تھا, فرض کی طرح تھا, پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو یہ اس کی حیثیت نفل کی رہی. پھر کیونکہ پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب اس کی حیثیت نفل کی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عاشورہ کا روزہ اہتمام سے رکھا کرتے ہیں دس محرم کا. تو یہ بہت بابرکت دن ہے, یہ مہینہ بھی بابرکت ہے. اچھا ایک بات کل ہم نے وہاں یہ بھی بیان کی کہ بھائی محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ چونکہ ارد گرد کے ماحول سے ہم متاثر ہو گئے اور اللہ والوں سے ہم نے دین کو سیکھا نہیں, صحبتیں ہماری ہے نہیں, ہمارے تو معمولات اکثر کے اللہ ماشاء اللہ کم لوگ بچتے ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگ تو کیبل اور نیٹ اسی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, وہی ان کا مدرسہ ہے, وہ جو سیکھتے ہیں جانورانہ حرکات وہی کرتے ہیں, بچہ بھی وہی دیکھتا ہے, وہ بھی وہی کرتا ہے. جانوروں کا ماحول مسلمانوں کے اندر کافی نفوذ کر چکا ہے, اس لیے کہ ہمارے معلومات کے ذرائع یہی ہے, ان میں کیا بھرا ہوتا ہے وہیں سے آتا ہے, باہر سے یورپ سے اور مغربی ممالک سے جو کچھ آتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں. صبح شام آدمی جو دیکھتا ہے اسی کی اہمیت, اسی کی عظمت, اسی کی محبت دل میں بیٹھتی جاتی ہے. تو عاشورہ کا روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت سے رکھا کرتے تھے. تو لیکن جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ. ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے, فرعون کو ہلاک کیا تھا, تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے شکریہ کے طور پہ, اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پہ اس دن سے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی خالق المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, تو ہم جو ہے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں, کہ 10 کا تو رکھنا ہی ہے لیکن ان کی مخالفت کرو, وہ ایک دن کا رکھتے ہیں تو ہم 2 دن رکھیں. یا تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یا تو 9 کے ساتھ 10 کا رکھیں یا پھر 11 کے ساتھ رکھیں, تو 2 روزے ایک ساتھ رکھ لیں متواتر, تو اس سے یہودیوں کی مخالفت سے وہ الگ ہو جائے گا. تو یہاں ایک نقطہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے, ہمارے حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ دیکھو عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت برداشت نہیں کی, حالانکہ روزہ تو روزہ ہے ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی مشابہت جہاں پیدا ہو رہی تھی اتنی بڑی عبادت میں روزے جیسی عبادت, تو جب روزے جیسی عبادت میں مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی تو اور کاموں کے اندر مشابہت کیسی رہی ہے خود سوچ ہے. تو بہرحال سنت کو اختیار کر کے ہی, سنت ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی محبت کو طرف وصول کا ذریعہ ہے, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے ہماری عبادات مقبول ہوگی, قبول ہوگی اللہ. خلاف سنت چل کر کوئی انسان اپنی عبادت کی قبولیت کی امید بھی نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے بھیج دیا کہ جو اس نمونے پر چلے گا ہمارا پیارا ہو جائے گا, اور ہم اس کو مرنے کے بعد بھی اور دنیا کے اندر مرنے سے پہلے بھی اس کو بالطف اور مزیدار زندگی دیں گے, اور مرنے کے بعد بھی اس کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وہ نعمتیں کبھی اس سے چھینی نہیں جائیں. تو یہ ہے راستہ اللہ کی محبت کو پانے کا, اور اللہ کی محبت کو پانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, فرض عین. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, ابھی تو مزے آ رہے ہیں, ہر کام ہو رہا ہے, رنگین ٹی وی بھی ہے, کیبل بھی ہے, اور دنیا بھر کی خبریں بھی ہیں, دنیا بھر کے پروگرام بھی ہیں, گانے بجانے بھی ہیں, سبھی کچھ ہے, لیکن ذرا تھوڑی دیر کو تصور کریں کیا وہ ہمارا یہاں سے چلنے کا وقت آ گیا, اب آنکھیں بند ہو گئی, اب سیٹ صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے بیوی آئی قریب کہ صاحب ہمیں دیکھیے آپ تو ہمارے بڑے عاشق تھے لیکن آنکھیں کھلی ہیں, ہے نا, فضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ فضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں, اب دکھائی نہیں دے رہا. بڑے سیٹ صاحب ہیں, کھرب پتی سیٹ صاحب ہیں, روزانہ ان کی فیکٹریوں سے دس دس بیس بیس لاکھ روپے روزانہ انکم آ رہی ہے اور ان کو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی کمائی ہے کتنا خرچہ ہے. لیکن اب جب وقت آ گیا تو کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے بیوی آ رہی ہے کہ ہمیں دیکھ لو بھائی تھوڑی دیر, آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ دکھائی نہیں دے رہا, اور قورمے کباب بریانیوں کا دسترخوان بچا ہے, ذرا سا چکھ لیجیے, شامی کباب آپ کو بہت پسند تھا لیکن اب جو ہے زبان پہ نہ رکھنے کی قدرت اور نہ ان کو چکھنے کی قدرت ہے. اچھا صاحب وہ مینیجر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے آج جو ہے $10,00,000 کا فائدہ ہو گیا, شپمنٹ آئی تھی اور یہ ایسے ہاتھوں ہاتھ دکھ گئی اور یہ فائدہ ہوا $10,00,000 آپ کو بچ گئے. اب نوٹوں کی گٹیاں بھی سامنے پڑی ہیں لیکن دیر اس پڑے ہیں, تو ذرا تھوڑی دیر کو سوچیں کہ ہر آدمی کو آخر اس دنیا سے جانا ہے, کوئی انسان بچا ہے دنیا سے جانا, ہر انسان کو جانا ہے, تو بھائی محنت کر کے جو چلا جائے گا تو آخرت اس کی کتنی اچھی ہو جائے گی ہے نا. پھر اس کے بعد قبر میں چلے گئے, جب آ کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام, جانا ہے کہ قبر میں کہ نہیں, کیا سمجھے بیٹھے ہیں بھائی, اگر خطرہ سامنے ہو اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ تو نہیں ٹلتا, موت تو نہیں ٹلے گی, موت تو آنی ہے, وہ تو ایک اٹل ہے. جب موت آ گئی تو پھر سارے وہ حالات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اطلاع کر دی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کر دی کہ یہ حالات یہ واقعات پیش آنے والے ہیں مرنے کے بعد, تو نعوذ باللہ وہ کیا غلط ہے. اگر ہم آنکھیں بند کر لیں قرآن پاک سے حدیث پاک سے کہ ہم نہیں پڑھتے یہ چیزیں, تو کیا یہ نہ پڑھنے سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی؟ موت تو آنی آنی ہے, ہم کر نکیل تو قبر میں آنے ہی آنے, سوال جواب تو ہونا ہی ہونا ہے. اچھے اعمال پر قبر کوشادہ کر دی جاتی ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اولیاء کرام اور انبیاء کی زیارتیں ہوتی ہیں, جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے, یہ سب ہوائی باتیں تو نہیں ہے نعوذ باللہ, یہ تو سب ہوگا. اگر ہم کہیں کہ بھائی ہم پڑھتے ہی نہیں, اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا, معلوم ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا, تو جو معلوم نہیں کرتا اس پر ڈبل گناہ ہوگا, ڈبل سزا ہوگی, کہ ایک تو معلوم نہیں کیا اوپر سے عمل نہیں کیا, ڈبل گناہ ہوگا. اس آرام سے اس خوش فہمی میں غلط فہمی میں نہ رہے ہم کہ ہم نہیں معلوم کریں گے تو ہم کہنے کے علم ہی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, یہ بہانا وانی چلے گا, وہاں ڈبل سزا ہوگی کہ معلوم کیوں نہیں کیا ہم نے, کیا تمہیں نہیں اتنی بات نہیں پہنچی تھی کہ ہم نے کلام پاک نازل کرایا تم تب کیا تم لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ہمارا نبی یہ سب باتیں سکھلانے سمجھانے کے لیے اور عمل کر کے دکھانے کے لیے آیا تھا اور اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی تھی؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ بات؟ یہ تو معلوم ہے, تو پھر اب آگے کیوں نہیں بڑھیں, کیوں نہیں معلوم کیا کہ کلام پاک میں کیا لکھا تھا؟ آپ چلے جائیے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بیٹے آپ کے, اور یہ سارے سال پڑھائی نہ کریں اور ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھتے ہیں, لائیے پرچہ, ارے وہ یہ سوال ہے تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں بھائی, یہ دوسرا پرچہ بنائیے, کوئی مانے گا؟ کہیں گے بھائی ان کو یہاں سے فارغ کرو, یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں, کیوں نہیں پڑھا آپ نے, کیوں معلوم نہیں کیا؟ تو یہ زندگی بھی ایک بامقصد زندگی ہے, اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کیا اصول مقرر کیے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو ان کا بتلایا وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, اللہ کو خوش کر سکتے ہیں, تاکہ ہماری دنیا بھی آرام سے رہے اور آخرت بھی آرام سے رہے, ہے نا بھائی؟ تو آپ کو آدمی کہے کہ ہم نہیں پڑھتے اب چھوڑ دو ایسے, تو کیا خطرہ ٹل جائے گا؟ میں نے پہلے بھی شاید یہاں بھی سنایا تھا کہ ہم بچپن چھوٹے سے تھے, ان کے برابر میں تھا, سات میاں کے برابر, تو گھر کے اندر جو ہم نے کبوتری پالی ہوئی تھی, کبوتری, اچھا کبوتری کا بھی عجیب معاملہ تھا کہ ہم نے بازار سے, ہمارے بھائی نے دو انڈے لا کے, ایک تو کبوتری کا انڈا تھا, ایک انڈا مرغی کا اور لا کے اس کے نیچے رکھ دیا, تو تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ کبوتر کا انڈا جو ہے وہ بچہ دیر سے نکلتا ہے اور مرغی کا انڈا 21 دن میں بچہ نکل جاتا ہے, تو مرغی کا جب بچہ نکلا چوزا, تو آپ نے سب نے دیکھا ہوگا بالکل ایک دن کا چوزا بھی ہوتا ہے کیسا دوڑتا پھرتا ہے, بھاگتا ہے, قابو ہی نہیں آتا, تو جیسے ہی وہ نکلا انڈا توڑ کے تو وہ بھاگنے لگا پورے گھر میں, اور کبوتری حیرانی سے اس کے پیچھے بھی بھاگ رہی, کیونکہ کبوتر کا بچہ جب نکلتا ہے انڈے سے تو وہ تو کئی دن تک اس کے پر بھی نہیں آتے, وہ ہلتا بھی نہیں ہے, بس وہ کھانا ہی کھاتا ہے, اس کو کبوتری لالا کے جو اس پہ کھانا دیتی, تو وہ کئی روز کے بعد اس کو ہلنا جلنا شروع کرتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, غالباً ایک ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے بعد وہ گھونسلے سے نکلتا ہے, اور یہ سانپ جو ایک دم سے نکل کے دوڑنے لگے پورے گھر میں, اور پیچھے کبوتری بھاگ رہی ہے پیچھے پیچھے,
پھر ایک دن تو وہ بھاگتے رہے اس کے پیچھے، پھر وہ سمجھ گئے کہ ہماری نسل کا نہیں ہے، کوئی اور سیکریٹ آ گئی ہمارے. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ میرے سامنے کا بات ہے کہ کبوتری جو ہے وہ ایسی پھر رہی تھی صحن میں، اچانک سے دیوار کے اوپر سے بلا یا بلی کوئی آ گئی خوب. تو اچانک سے جو وہ آئی تو کبوتری ایک دم ایسی خوف زدہ ہو گئی کہ اس نے ایک دم آنکھیں بند کری. اب آنکھیں بند کرنے سے اس کو یہ تصور ہوا کہ میں خطرہ ٹل گیا، بلی کو دیکھا خوف سے آنکھیں بند ہو گئی. لیکن ہوا کیا کہ بلی نے اچانک اس کو پھر آرام سے ہڑپ کر لیا، آرام سے دبوچ. اگر وہ اڑتی بھاگتی کوشش کرتی تو بچ بھی جاتی، لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا آنکھیں بند کر، اور کیا ہوا کہ لوگ میں جلد. تو ہمارا بھی وہی حال ہو رہا ہے. ہمارے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل مسلمانوں کا حال مسائیوں جیسا ہو گیا، مسائیوں جیسا. مسائی کیا کرتا ہے کہ جانور کو پالتا ہے بھائی سیدھے بیٹھو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے بیٹھنے. مسائی جانور پالتا ہے اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے خوب موٹا تازہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، چوری پھیر دیتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے اس کو، ہے نا، گوشت کھاتا ہے، گوشت بیچتا ہے، کھاتا ہے. تو آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم بچوں کو الٹے سیدھے کاموں میں مبتلا رہنے دیتے ہیں اور ان کو ایسی تربیت دیتے نہیں بیوی، اور ایسی تربیت یعنی بالکل ان کو کھلا آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو کچھ روک ٹوک نہ کرو، بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی. نہیں کیا کہ اب یہ بڑے آپ نے لگا دیا ان کو ایسے راستے پر جہنم کہ کھلا پلا کے آپ نے ان کو ایسی خواہشات پوری کر کر کے آپ نے ان کو بالکل موٹا تازہ تو کر دیا، لیکن کہاں جا رہے ہیں، جہنم. آخر کار خدا نہ خاصتا جہنم ان کا ٹھکانہ بن رہا ہے. ہم نے اسے اکثر کہ یہ کہا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ غیروں کے طریقے سے بہت دور رہنا چاہیے، بہت دور. جو غیروں کا طریقہ اپناتا ہے وہ اس کو اللہ کی محبت سے بالکل یعنی واسطہ ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو خطرے سے ہم بچ نہیں سکیں گے اگر ہم سوچیں کہ یہ ہم نہیں پڑھتے، نہیں معلوم کرتے، نہیں صحبت میں جاتے، کیا ہے نہیں. اب ڈبل عذاب ہے، نانا پاس معلوم کیوں نہیں کیا اور عمل کیوں نہیں کیا. عمل کبھی نہ کرنے کا گناہ، معلوم نہ کرنے کا. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سن رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. بس اتنا خوف مطلوب ہے، اتنا خوف نہیں کہ آدمی لرزنے لگے اور بستر پہ لگ جائے، اتنا خوف مطلوب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. حلال مزے سارے اٹھاؤ، انڈا کھاؤ، برنڈا پیو، پیزے کھاؤ، پیزا پسند ہے نا، اور کیا کیا بازار کی چیزیں ہوتی ہیں سب کھاؤ، منع تو نہیں ہے. بازار میں کھانا اچھا نہیں، بازاروں میں جانا، بازار میں کھانا اچھا نہیں. گھر منگا کے کھاؤ، جو دن چاہے حلال نعمت کھاؤ وہ، مگر ساتھ میں ڈائٹنگ بھی کرو بھائی. اب جو پیزا کھاؤ گے چیز اس میں جو ہے وہ دشمن ہے، فٹنس کی دشمن ہے، فزیکل فٹنس نہیں رہتی. تو یہ مرمن کھانے سے چربی یعنی بیڈ کولیسٹرول ایک عجیب معاملہ ہے. تحقیقات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کولیسٹرول پہلے سنتے تھے بڑی خطرناک چیز، اب اس کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک بیڈ کولیسٹرول ہے، اچھا کولیسٹرول ہے. ان معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر یہ سائنسدان جو ایمان نہیں لائے، یہ ظالم کتنے آگے پہنچ گئے تحقیقات میں. چاند پہ بھی سنا ہے کہ پہنچ گئے، مگر بعض ممالک اپنے دوسرے ممالک کو جھٹلاتے بھی، ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، چاند پہ نہیں پہنچے. اب اصل قصہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. بہرحال ترقی کتنی کر گئے، لیکن اسی حساب سے بیماریاں دیکھیں، نئی نئی بیماریاں چلی آ رہی ہیں، عجیب عجیب کیس ہو رہے ہیں، اور جوان بچے چلے جا رہے ہیں. حیرت مجھے ہوتی ہے. ابھی دو بچیاں پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ بچی 20-21 سال کی، اس کی معمولی سا ایک کوئی تکلیف تھی پیٹ میں، اس کی سرجری ہونی تھی، اور اسی سرجری میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ہوا خدا جانے، وہ بیچاری چلی گئی. ابھی سنا ہے کہ دو بہنیں ایک ساتھ بیمار ہوئیں، دونوں ہاسپٹل میں، اور وہ وینٹیلیٹر پہ, ایک وینٹیلیٹر پہ ہے, ایک قریب الوینٹیلیٹر ہے, عجیب حالت ہے. تو یہ قصے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہمارے سامنے پڑوسی ایک ہے 42 یا 44 کے وہ بتائے تھے عمر. میں ہر ایک کی عمر پوچھتا ہوں جب کسی کے انتقال معلوم ہوتا ہے, تو اس کی عمر ضرور پوچھتا ہوں کس نے کتنی زندگی پائی. تو انہوں نے بتایا کہ 42 کے تھے, تو اچانک پتہ چلا کہ کینسر ہوا تھا اور دو بچے چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو حال ہے. ہم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں, کس انتظار میں ہیں ہم؟ عجیب معاملہ ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے, لیکن ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو بہرحال خوف اتنا مطلوب ہے کہ گناہوں سے نافرمانی سے بچ جائے, باقی جو حلال مزے ہیں ان سے بولو کھاؤ پیو, کوئی چیز منع نہیں ہے. حلال مزہ چاہو سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, اس میں خاص اشارہ ہے کہ حاجی صاحبان جاتے ہیں ماشاءاللہ عمرے پہ حج پہ, اب واپس بھی آتے ہیں, تو حج کا نور کمایا, طواف کیا ماشاءاللہ, سعی کی وہاں اور تہجد پڑھی اور حرم شریف میں خوب وقت گزارا, اور پھر مدینہ شریف کی حاضری بھی ہوئی, حج بھی کیا عمرہ بھی کیا, اس کے بعد اب جہاز پہ بیٹھے ہیں, ایئر ہوسٹس کو تک رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, سارا نور جو ہے نگاہوں کے ذریعے ضائع ہو گیا. یہ حاجی نہیں ہوا, یہ پاجی ہو گیا پاجی. اس قدر یہ ظلم ہے بدنگاہی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے کو بد دعا دی ہے, بد دعا, جبکہ بڑے بڑے جرائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہاں بھی میرا تقویٰ سلامت ہے, جہاں بھی رہوں میں باخدا رہوں, یہ میرا تقویٰ مسجد تک نہیں, حرم شریف تک نہیں ہے, بلکہ جہاں میں جاؤں اللہ تو ساتھ ہے, اللہ کا حکم بھی ہر پورے کائنات کے اندر اللہ کا حکم چل رہا ہے. چاند پہ بھی چلے جاؤ تو چاند کستا ہے, اگر چاند پہ چلو بالکل چلے بھی گئے وہ سچ بھی بول رہے ہیں تو قانون تو وہاں بھی اللہ ہی کا دے رہے ہیں نا, جب چاند کسی اور خدا کا ہے نوز بلّہ, چاند بھی اللہ ہی کا ہے بھائی, ہماری طرف سے تم سورج پہ بھی چلے جاؤ کوئی تاریخ نہیں دعوے کرنے میں کیا ہے, سورج پہ بھی چلے جاؤ, لیکن سورج بھی اللہ ہی کا, قانون ہر جگہ اللہ ہی کا تو چلے گا بھائی. تو جہاں بھی رہو جس فضا میں رہو, ہر جگہ اللہ ہے اور ہر جگہ اللہ کا قانون ہے, حرم شریف ہے تو حرم شریف میں بھی اللہ کا قانون ہے. وہاں جو یہ جہالت کی وہاں بازے لوگ جاہل, وہاں جا کے کہتے ہیں یار ہمارا فاتح بھائی ہمارا اس کا کیا فرق, اتنی بڑی جہالت ہے, نامحرم تو ہمیشہ نامحرم ہی رہے گا, وہاں تو اور زیادہ اس کا احتیاط کرنی ہے کہ بھائی اور مقدس جگہ ہے, یہاں ہم گناہ کریں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا درجہ اور بڑا ہوا ہوگا, اللہ کو اور ناراضگی ہوگی کہ میری اتنی مقدس جگہ میں نے اس کو بلایا, اتنی بڑی نعمت ہر ایک کو کوئی ملتی ہے نعمت, حرم شریف جانے کی عمرے کی نعمت کم لوگوں کو ملتی ہے اور جتنے جاتے ہیں ان میں سے کم لوگوں کا قبول ہوتا ہے. قبولیت کے بارے میں بڑے ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حج جو ہے زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے تو اس کی قبولیت کی علامت ہے, اور اگر حج کر کے آ گیا زندگی ویسے ہی غفلت میں گزر رہی ہے, گناہوں میں گزر رہی ہے, تو خطرہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا. حج کی علامت ہے قبولیت کی کہ حج کر کے آنے کے بعد وہ اللہ کے گھر کی حاضری لے کے آ رہا ہے, اگر وہاں کی حاضری سے بھی اتنا تعلق اللہ سے پیدا نہ ہوا تو پھر اس کا خطرہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا. تو بہرحال وہاں پہ حاضری ہو تو بھائی اور زیادہ ڈرو کہ یہ تو مقدس جگہ ہے, مقدس مقام ہے, یہاں اور اللہ کے قوانین کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. وہاں لوگ حاجیوں کو حجنوں کو تنگ تکتے ہیں, حجنیں جو ہے وہ حاجیوں کے نظارے کرتی ہیں, حرام کام وہاں بھی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ حال ہے ہم لوگ کو, کیونکہ ہم نے معلوم ہی نہیں کیا, قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں. قرآن پاک میں حکم ہے کہ نامحرموں سے نظر کی حفاظت کرنے کا حکم, پھر بخاری شریف کی حدیث ہے زنا لائیں گے نظر, آنکھوں پر زنا ہے نظر بازی, نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے کبیرہ ہے حرام ہے, تو ہم معلوم ہی نہیں کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں تو انسان سے سن رہے ہیں اس کو. ہاتھ جوڑا رہے، یہ تھوڑی چلے گا بھائی. تو بہرحال یہ وہ ہے کہ بھائی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہو کہ کسی کو وہاں کی زیارت نصیب ہو گئی، حج کی زیارت، حج کی توفیق ہو گئی یا عمرے کی توفیق ہو گئی، تو واپسی میں بھی اپنا خیال رکھو کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا نور یہ ایمان کے ڈاکو، یہ ایمان کے ڈاکو اور ڈاکنے ہیں. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم بالکل اسی طرح سے ہے کہ عورتیں بھی اتنے نامحرموں کو مت لیں گے، ورنہ آنکھوں کا زنا ہو جائے گا اور اللہ کا حکم ٹوٹے گا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ملے گی، اللہ کی لعنت میں کی بدعا ملے گی. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا سے نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے بھی نفرت ہے، گھر بار سے بس نفرت، کاروبار سے نفرت، ایسا نہیں ہے. نفرت دنیا کس کو کہتے ہیں سمجھ لینا چاہیے، دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. بس جو چیز اللہ سے غافل کرنے والی ہو، اللہ سے دور کرنے والی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، وہ ساری قابل نفرت، پکی پکی قابل نفرت ہے، قابل التفات بھی نہیں ہے بلکہ قابل نفرت ہے. باقی جو حلال نعمتیں ہیں اس کا مزہ لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. عاشقوں میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. یہ اللہ کی محبت جو حاصل کر لے گا نا، یہ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قیمت ہوگا. دنیا میں بھی اللہ والے جو اللہ کی محبت جن کو حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی اللہ کی محبت کا ایک سورج لیے چلتے ہیں، اور قبر میں بھی جاتے ہی قبر کی اندھیری اس محبت کی روشنی سے دور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتے ہیں. یہ روشنی، یہ محبت کی شمع قبر میں روشن ہو جاتی ہے، ان کے لیے نور بن جاتی ہے، اور محشر میں بھی نور ہوتی ہے اور جنت میں بھی نور ہوتی ہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر اگر اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. حسرت بھی نہ رکھو گناہوں کی کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش شریعت میں یہ جائز ہوتا گناہ، اس کی حسرت بھی نہ رکھو. خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی بننے اللہ پر خوشی خوشی اپنی آرزو کو فدا کر دو، یہ اللہ پر احسان کرنا نہیں ہے، خود اپنے اوپر احسان کرنا. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو پیدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے. روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. یہ جو غیروں کا طریقہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ غیروں کے طریقہ اختیار کرنا بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ذہن ہے. تو جگہ جگہ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ شیطان بڑا مکار اور بہت ہی چالاک تاجر ہے. وہ ایسے ہی گمراہ نہیں کرتا، یعنی ایک مسلمان کو کوئی بڑے گناہ پہ آمادہ نہیں کرتا، پہلے چھوٹے گناہ پہ آمادہ کرتا، پھر اس سے بڑے گناہ پہ آمادہ کرتا، حتیٰ کہ پھر وہ اس کا جو ہے وہ شیطان کا استاد بن جاتا ہے. پھر وہ شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود ہی پھر شیطانیت پہ آ جاتا ہے، خود ہی نئے 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 طریقے نکال لیتا ہے، کیونکہ نفس بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے نا، ایک دشمن ہمارا. شیطان بار بار بہکاتا ہے، شیطانیت پہ آمادہ کرتا ہے، پھر نفس بھی اس کا شیطانی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ والوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا نفس بھی اللہ والا ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے. دو دشمن ہیں ہمارے، ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان تو ابدی مردود ہے، جب سے دربار الہی سے نکلا ہے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے. نفس اللہ والا بن سکتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی کثرت سے، دوام سے، پابندی سے، ذکر کرنے سے، سنتوں کو اختیار کرنے سے، گناہوں کو چھوڑنے سے، اور صحبت اولیاء سے نفس اللہ والا بن سکتا ہے. تو میں یہ واقعہ قصہ سناتا ہوں کہ یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، پھر یہ بات وقت کی طوالت کی وجہ سے وہاں رہ گئی بتانا. اتنی بات بتائی تھی کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، کہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو بچ گئی تھی، تو ان کو کیسے بہکانا شروع کیا. ان کو کہا کہ بھائی تمہارے پیغمبر، تمہارے بزرگ یہ تمہارے ہیں، تو یہ تو اب دنیا میں رہے نہیں، چلے گئے دنیا سے، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی کچھ شبیہ بنا لو، تصویر بنا لو، اس کے سامنے جو ہے بیٹھ کر تم ان کو یاد کر لیا کرنا، تمہارا یہ ایمان تازہ ہو جائے گا، ان کو دیکھ کے یاد تازہ ہو جائے گی. تو کہ تو بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کی تو تصویر ہے، تصویر یہاں سے شروع. پہلے بدھ نہیں لایا، پہلے تصویر شبیہ، پھر اس کے بعد وہ کہا کہ بھائی تمہارے بزرگ ہیں، ایک کی عصمت بھی ہونی چاہیے. تو ہاتھ باندھنے لگ گئے تصویر کے آگے, بزرگوں کے آگے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی تصویر جو ہے یہ بتوں میں تبدیل ہو گئی. پھر آتے بہکاتے, یعنی یہ ایک دم سے نہیں ہوا, نسلوں میں جا کے یہ بہکایا اس نے. بت پرستی ایسی نہیں ایک دم سے ہو گئی, بلکہ پہلے تصویر اپنے یہ بات بتا رہا تھا کہ ہمارے آج کل ماحول کے اندر ہمارے لباس غیروں کے لباس ہیں, مردوں میں بھی اکثریت میں اور عورتوں میں بھی. عورتوں میں آج کل ٹائٹس پہننے کا رواج شروع ہو گیا, بے حیائی کا لباس ہے, جسم سے چپکا ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی اور عذاب کی وعید ہے جو درست کپڑے پہنے اور مردوں کی شباہت اختیار کریں. تو ٹائٹ, اب یہ دل میں یہ بات آئی کہ ابھی تو ٹائٹس پہنوائی ہیں اس نے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ اوپر کی شرٹیں چھوٹی ہوں. فیشن بدلتے رہتے ہیں نا, پہلے زمانے میں چھوٹی کرتے چلتے تھے عورتوں کے, فیشن والی عورتوں کے. جو اللہ والی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ سے لمبا کرتا پہنتی ہیں, ڈھیلا ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں تاکہ ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں اور اپنے آپ کو مرتجے بھی رکھتی ہیں. اگر باہر اول تو باہر پھرتے نہیں اللہ والی عورتیں, بے ضرورت جاتی بھی نہیں, لیکن اگر چلی بھی گئیں تو اپنے آپ کو حیا کے ساتھ رکھتی ہیں اور کسی کے سامنے آنا بھی مرتجے بھی سامنے آنا پسند نہیں کرتی. اور جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں آوارہ قسم کی, ان کے ایسے ہی لباس ہوتے ہیں. تو ابھی تو اس نے ٹائٹ پہنوا دی جگہ کو, اور کرتے کا فیشن ابھی لمبا ہے نا, اور پہلے زمانے میں پہلے چھوٹی تھی پھر بہت لمبی ہو گئی پھر اب تھوڑی اوپر آ گئی. ہر زمانے میں عجیب عجیب تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ہمارے زمانے میں وہ بیل گوٹے اور ٹھپے جو کپڑوں پہ لگا لیتے ہیں تو وہ چلتے تھے, اس میں زری کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد پھر وہ بالکل تقیانوسی ہو گئی, اب ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. وہ ستارے جو پلاسٹک کے چمکیلے کوئی پوچھتا نہیں, موتیاں سب ختم ہو گئی. اب ایک زمانہ آیا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ وہ زبردست فیشن آ گیا اس ان ستاروں کا موتیوں کا. اس کی قیمت بھی ہو گئی ہے, یہ ہینڈ کرافٹ ہے, یہ ہینڈ کرافٹ ہینڈی کرافٹ ہمارے کیا ہے ورثہ ہے ہمارے لیے ثقافت کا, ثقافتی ورثے کے نام سے وہ شروع ہو گیا. پھر دوبارہ وہی چیز آ گئی, نام بدل گیا چیز وہی ہے. تو ابھی تو اس نے ٹائٹس پہنوا دی ہے ہماری مسلمان عورتوں, افسوس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. پھر مجھے یہ ہوا کہ ابھی تو کرتے ذرا گھٹنوں سے نیچے چل رہے ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی لبان کم ہوتے ہوتے اسکرٹ رہ جائے گی خدا نہ خاصا, کیونکہ فیشن ہے نا. اب ٹائٹ کی عادت پر ڈال دی نا, اب یہ تو ہے ہی, ہر جگہ ہر کوئی یہی پہن رہا ہے, زمانہ اسی طرف جا رہا ہے, کیا کریں. تو آہستہ آہستہ زہر پھیلاتا ہے, ایک دم سے ننگا نہیں کیا مسلمان کو, بلکہ آہستہ آہستہ پہلے یہ کیا کہ وہ چپکے ہوئے پائجامے پہنوا دیے, شروع ہی سے بچوں کو عادت ڈالنی شروع کر دی, جینس پہنا رہے ہیں لڑکیوں کو اور بچوں کو یہ چپکے ہوئے پائجامے پہنا رہے ہیں. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اماں مجھے تو یہی پہننا, مجھے یہ ٹیری ڈالی شلوار اچھی نہیں لگ رہی, مجھے تو یہ پرانے زمانے کی لگ رہی. ہاں اگر کسی کافر کو پہنے ہوئے دیکھ لیں گے شلوار ٹیری ڈالی تو فوراً اس کی نقل پہ آ جائیں گے, میرا دعویٰ ہے. کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ٹخنے کو ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے, ٹخنا کھلا رکھو, تو چار انچ ٹخنا کھولنا ہمیں شرم آتی ہے, کہیں جاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور انگریزوں اور کافروں کی نقالی میں چٹیاں ہم نے چڑھا دی, وہ کتنے اوپر ہوتی ہیں زمین سے, 1 فٹ 18 انچ, اور بعضے جو اور ایڈوانس ہو گئے ہیں وہ گھٹنوں سے بھی اوپر پہ آ گئے, 2 فٹ اوپر ہو گئے, 3 فٹ ہو گئے. تو ان کی نقالی میں ہر چیز اچھی لگ رہی ہے, اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوز کے سارے سارے اللہ حفظنا کہ ایسی عقلوں پہ عذاب ہے کہ ہم کو جو ہے وہ بری نہیں معلوم, بری معلوم ہوتی ہے نوز بلائے سارے سنت پہ عمل کرنا. تو ابھی تو اس نے یہ عورتوں کو یہ بیہودہ پیجامے دکھایا, اور کرتے ابھی لگتے پتہ نہیں چلتا, کرتے پہنی ہوئی عورتیں اندر ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں, جینس پہنی ہوئی ہیں. یہ تو ہماری حالت ہو گئی ہے کافروں کی نقالی میں. پھر آپ کیا کرے گا کہ آہستہ آہستہ شرٹیں چھوٹی ہو جائیں گی, اور شرٹ چھوٹی چھوٹی ہوتے ہوتے گھٹنوں کے اوپر اسکرٹ کی شکل میں آ جائیں گی. اب یہ فیشن کرانے کے بعد اب پاجامہ کٹوانا شروع کرے گا نیچے, پھر کیا انجام ہوگا جو وہاں یورپ اور افریقہ اور فرانس میں ہو رہا ہے وہی انجام ہوگا. نعوذ باللہ من ذلك, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. اسی لیے بھائی اپنے بچوں کو شروع ہی سے ہم سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی عادت ڈالیں, خود بھی سنت پہ ڈالیں. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے کیبل کے سامنے اور بچوں کو اپنے مدرسے میں بٹھا دیا کہ یہ ان کا کچھ ہو جائے. ارے تمہارا بھی تو کچھ ہونا ہے, تم کیوں نہیں سمجھتے, ہم کیوں نہیں سمجھتے, بچوں ہی پہ ہم کیوں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کچھ ٹھیک ہو جائیں, ہمیں بھی تو ٹھیک ہونا ہے, اور ہم ٹھیک ہوں گے تو ہماری اولاد صحیح چلے گی. ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم تو اسکرین کے آگے بیٹھے رہے ہیں رات رات جاگے ہیں, بچہ مدرسے نہیں یوز کرے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے ایسا. وہ اثرات اس کے اوپر لازمن, وہ زہر اس کا اس کے اندر گھلتا رہتا ہے, اور جب جیسے ہی وہ پھر اس کو موقع ملتا ہے وہ غبارے سے ہوا جیسے نکلتی ہے ویسے پھیل جاتا ہے. پھر وہ ایک بات نہیں مانتا اور بغاوت کرتا ہے, اور ماں باپ سے بھی بغاوت کر ڈالتا ہے, پھر اپنی خراب ہو جاتی ہے. تو شروع ہی سے بچوں کو دین سکھائیے, اور شروع ہی سے بچوں کو سنتوں کی عادت ڈالیے, اور شروع ہی سے ان کو حیادار لباس کی عادت ڈالیے, اسلامی لباس کی, سنت کے مطابق لباس کی, اور ہر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس میں جو طور طریقے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں پوری کوشش کر کے جان لڑا کے اپنے اوپر بھی ان قوانین کو لاگو کریں, اور بچوں کے اوپر بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.